تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوک فرمال ہے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى اله واصحابه الذين هم خلافه العرب العربه وخير الخلائق بعد الانبياء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلونهم بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله مولانا العظيم. میں آپ کے سامنے آج چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور میں کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ جہاد کے متعلق جب میں سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ جہاد کے کس محور اور کس پہلو پر میں اظہار رائے کروں اور اظہار خیال کروں. جہاد کے اتنے پہلو ہیں اور اتنے مسائل ہیں اور اتنے فضائل ہیں کہ سوچتے ہی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کس پہلو پر اور کس طرف سے اس مسئلے کو اٹھایا جائے. میں سب سے پہلے یہ عرض کر لوں کہ شریعت مقدسہ میں سب سے زیادہ فضائل قرآن اور احادیث میں سب سے زیادہ فضائل جہاد کے ہیں. اور آپ حیران ہو جائیں گے جب کسی بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے تو آدمی غفلت سے ایسے گزر جاتا ہے. وہ قرآن پڑھتے پڑھتے بھی گزر جاتا ہے. جب سامنے حالات نہیں ہوتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے گزر جاتے ہیں. اساتذہ پڑھاتے پڑھاتے بھی توجہ نہیں ہوتی ہے. لیکن جب توجہ ہو جاتی ہے تو آدمی تلاش شروع کر دیتا ہے تو پھر حیران ہو جاتا ہے. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم قسم اٹھا کر کہیں تو اس میں ان شاء اللہ حانث نہیں ہوں گے کہ شریعت مقدسہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام میں سب سے زیادہ فضائل اگر کسی عمل کے ہیں قرآن کریم میں اور احادیث میں تو جہاد کا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ فضائل ہے, کثرت فضائل کہہ رہا ہوں, سب سے زیادہ فضائل دوسرے نمبر پر علم کے ہیں. علم کے فضائل یہ جہاد کے بعد سب سے زیادہ. یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ فضائل پہلے نمبر پہ جہاد کے اور دوسرے نمبر پہ اسلام میں سب سے زیادہ فضائل علم کے. اور یہ چیزیں قرآن عظیم کے سامنے آتی ہیں اور پھر احادیث مقدسہ. احادیث مقدسہ میں آپ جس حدیث کی کتاب کو اٹھائیں آپ کو تمام ابواب میں سب سے زیادہ طویل ابواب فضائل کے زمرے میں اور فضائل کے لحاظ سے جتنے طویل ابواب آپ کو جہاد سے ملیں گے اتنے طویل ابواب آپ کو کسی اور مسئلے میں نہیں ملیں گے. صفحات کے صفحات اور اوراق کے اوراق اور شریعت مقدسہ جو کتابیں احادیث کے علاوہ ہیں جو معاملات اور عبادات دونوں پر مشتمل ہیں. کچھ کتابیں ایسے ہیں جو صرف عبادات پر مشتمل ہیں اور وہ مختصر طور پہ نماز کے مسائل ختم کر کے پھر کتاب کو ختم کر دیتے ہیں. بعض کتابیں فقہ ایسی ہیں, بعض کتابیں فقہ ایسی ہیں کہ عبادات سے لے کر دعوات تک وہ تمام ابواب کو لاتے ہیں. اس طرح کی کتابیں کوئی ایک کتاب آپ کو فقہ سے ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں باقاعدہ کتاب الجہاد اور کتاب السیر کے نام سے ایک طویل کتاب اور طویل باب نہ ہو. یہ شروع کی باتیں میں آپ بتا رہا ہوں اور میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جہاد کے فضائل اور آج کے حالات کے پیش نظر بابری مسجد کا واقعہ ہے, دوسرے واقعات ہیں, اس کے پیش نظر جو باتیں اور تقریریں ہوں گی اور جو بیانات ہوں گے وہ مولانا یوسف کشمیری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی عبدالسلیم صاحب ہے, اس کے بعد مفتی نظام الدین صاحب ہے, منتظم مولا علی تشریف لانے والے ہیں, اور مولانا مسعود اظہر صاحب ہیں. یہ باقی چیزیں آج میں ان حضرات کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. میں چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے آج یہاں رکھنا چاہتا ہوں. اتنی بات تو آپ نے یہ سمجھ لی, اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ قرآن عظیم سے مقدس ہے, فضائل کے فضائل تمام اعمال سے سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی عمل کے سو جائے. قرآن کریم میں آپ کو ذرا جلدی جلدی یہ بتا دوں کہ 105 آیتیں یعنی 105 جملے ہیں, 105 سورے ہیں, ان میں 24 سورے ایسے ہیں کہ جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرتے ہیں جہاد کرو جہاد کرتے ہیں جہاد کرنا جہاد کرو جہاد کرتے ہیں مسلمان جہاد کرنا جہاد کریں گے جہاد کرو جہاد کرتے ہیں مسلمان. یہ امر کے سورے جاہدو 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 یہ 24 سورے یعنی 24 آیتوں کے ذمن میں 24 سورے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص جہاد کی لڑنے کے بارے میں استعمال کیا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے. اور 180 سورے جو 180 آیتوں پر مشتمل ہیں, 180 سورے 79 سورے یہ کتاب کے سورے ہیں. لڑو 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 لڑتے ہیں لڑنا لڑو لڑتے ہیں لڑنا. کتب علیکم القتال کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, یہ کو مصدر قتال آ گیا, تم پہ لڑنا فرض کیا گیا ہے. یہ طور کتب علیکم الصیام تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے. وہی الفاظ کتب علیکم القتال, وہاں یہ فرمایا کہ ڈرو نہیں ڈرو نہیں, روزہ تم پہ فرض کیا اور لوگوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا اور ان لوگوں نے رکھے ہیں تم بھی رکھ سکتے ہو. یہاں فرما کتب علیکم القتال تم پہ لڑنا کافروں کے ساتھ فرض کیا گیا ہے. وہ کرہ لکم اور طبعی طور پہ اس چیز کو تم بھاری سمجھتے ہو کیونکہ جان جاتی ہے, اور جہاں جان جاتی ہے تو اس عمل کو آدمی طبعی طور پہ کسی طور پہ جب ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا تو بھاری سمجھتے. فرما وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, بساؤ خاص ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ بھوجن محسوس کرتے ہیں, اس میں آپ گرانی محسوس کرتے ہیں اور اس میں آپ سختی محسوس کرتے ہیں, لیکن انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے. یہ لڑنا سبھی طور پہ تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ تمہاری بقا کی راگ اسی میں ہے. بقا کے والے تمہارے حیات اور تمہاری زندگی اور تمہاری عورتوں کی زندگی اور تمہاری اقتصادیات اور تمہاری معاشیات, تمہاری خارجہ پالیسی, تمہاری داخلہ پالیسی, تمہارے گھر کا نظام, تمہارے دفتری نظام, یہ سارے کا سارا اسی کے ساتھ وابستہ ہے. اگر اس کو تم متحرک کرو گے تو تم آزاد رہو گے, اور اگر اس کو متحرک نہیں کیا تو تمام شہروں میں غلام رہ جاؤ گے, اور پھر تمہاری عبادت گاہیں محسوس نہیں رہے گی اور تمہاری عزتیں محفوظ نہیں رہے گی اور بلاخر تمہارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اور کافروں کا یہ طریقہ ہے, اللہ فرماتے ہیں ہمیں تو علم غیب نہیں ہے, اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اور ہمیشہ یہ کفار تمہارے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے لڑتے رہیں گے. حَتَّى وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ, یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر کے رکھ دیں. چنانچہ وسیعہ کے علاقے میں آپ دیکھیں اور آپ سیاہنا کے علاقے میں دیکھیں اور آپ دنیا کے فاخر ممالک کے ان خطوں کے غرناطہ کے سرزمین کو آپ دیکھیں, اسپین کے علاقوں کو آپ دیکھیں, یہاں مسلمان سے کافر بنائے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں ہندو مسلمانوں کو ہندوستان میں وہ کافر بناتے ہیں. یہ تو بات کی بات ہے لیکن قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ, کفار ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے. اب ظاہر ہے جب وہ لڑیں گے اور ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے اور فارمیشن میں چاہیں گے تو پھر ہم مٹ جائیں گے اور وہ سامنے آ جائیں گے. وہ دنیا لمن غلبہ, دنیا اسی کا ہے جس کے ہاتھ میں کوئی جان ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ چیپٹر 5 کی گئی قتال اور جہاد کے بارے میں. یہ جو آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے فقاتل فی سبیل اللہ, اے میرے پیارے پیغمبر اللہ کے راستے میں لڑو, قاتل قتال کے ہو قتال کرو لڑو, فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک, آپ اوروں کو چھوڑیے, آپ کے اوپر یہ فریضہ عائد ہے, آپ کے اوپر یہ فریضہ عائد ہے آپ کی ذمہ داری سے. اب آپ کے ساتھ مخلصین مسلمان ہوں گے لیکن ذمہ داری آپ کی ہے. حرم المؤمنین علی القتال, مومنوں کو قتال پر ابھاریے, یہاں یہ بھی ہے وحرم المؤمنین علی القتال, مومنین کو قتال پر ابھاریے. اس ابھارنے کی بہت پہلو ہے, میں ایک پہلو کے متعلق آپ کے سامنے عرض کر دوں. ابھارنے کے ایک ساتھ یہ ہے, ابھارنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اے میرے مجاہد ساتھ کشمیر پر چڑھائی کر لو, یہ علاقہ اسلام کے تحت آ جائے گا, اسلام اس پر نافذ ہو جائے گا, وہاں کی زمینیں تمہاری, وہاں کی بلڈنگیں تمہاری, اور کافروں کے عورتیں تمہاری, اور ان کے بچے تمہارے. اگر مسلمان کے گلا کاٹتے ہو اور یہاں ڈکیتیاں کرتے ہو اور یہاں بدماشیاں چلاتے ہو, یہی طریقہ کافروں کی طرف متوجہ کر لو, جو اللہ بھی راضی ہو جائے گا, دین بھی غالب رہے گا اور تمہیں چیزیں بھی ملیں گی. یہ امریکہ کے بڑے بڑے بازار اور یہ لندن کے بڑے بڑے بازار اور یہ بڑے بڑے صنعت کار اور یہ بڑی بڑی فیکٹریاں اور ان کی خوبصورت خوبصورت عورتیں, خدا کی قسم ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال کیا ہے. اب آپ اس کو بدخلاقی سمجھے یا اخلاق سمجھے, میں کہتا ہوں اللہ کا حکم بدخلاقی نہیں ہوتا, اللہ کا جو حکم ہے وہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے. فرمایا تیاری کر لو ان کے لیے اور چھین لو یہ چیزیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا خط خلافت کے بعد جو انہوں نے اہل مکہ سے نام لکھا, اس میں ان کے یہ الفاظ ہے, من عبد اللہ العتیق ابی بکر صدیق الى اہل مکہ محمد, فانی اعور ان اوجهکم الى الشام لتاخذوها من ایدی اللئام کفار الطغاة. میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں سرزمین شام کی طرف, جلدی جلدی آ جاؤ تاکہ شام کے لیے سرزمین کفر نالائکوں کے ہاتھ سے تم لے لو, چھین لو. وہی ہوا, ابا حرارہ رضی اللہ تعالیٰ آئے اور تلوار لٹکائی ہوئی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہوا ہے, اور ابا بکر صدیق نے پوچھا کہ ابو حریرہ آپ تو طالب علم ہیں, آپ کا دیہات کے ساتھ کیا تھا؟ پڑھتے پڑھتے ابھی آپ ہی مدرسے ہی کے ساتھی ہیں اور آج آپ نے قبیلے کے سارے لوگوں کو لے کر کے آپ جو ہے سب سے آگے کمان کر رہے ہیں. فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفے, میں دو وجہ سے جا رہا ہوں, ایک اس وجہ سے جا رہا ہوں, اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ اللہ کا فریضہ ہے, اللہ کا یہ فرض پورا ہو جائے, مجھ پر جہاد اللہ نے فرض کیا ہے تو میں جا رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ سرزمین انسان کے یہ جو پھل ہے, یہ پھل کھا لوں, یہ پھل میں کھا لوں. اور کفار جو آج بلبلوں کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو وہاں ڈیرا جما رکھا ہے, کون سونے جو سونے کے بہترین خزانے کو چھین رکھا ہے, کیوں سے لے لے؟ اور کیا کیا جائے؟ سورہ انفال جمع نفل کی ہے, یہ مالی بلت کے معنی میں سورت کا نئی بھی مالی غنیمت ہے. آپ کہیں گے پوری سورہ انفال اول سے لے کر آخر تک یہ جہاد کے متعلق اتری ہے. سورہ انفال جمع نفل کی ہے اور نفل مالی غنیمت کو کہتے ہیں. اس کے بعد سورہ توبہ, یہ سورہ توبہ اول سے لے کر آخر تک طویل ترین سورت ہے, یہ مکمل طور پر جہاد کے بارے میں ہے. اس کے بعد سورہ احزاب, سورہ احزاب کا ایک موسم بھی حصہ وہ جہاد کے متعلق ہے, اور احزاب جمع حزب کی ہے, یہ فوج کے ایک دستے کے نام پہ اس کو سورت کا نام ہی فوج کا ایک دستہ رکھا ہے, فوج کے نام پہ سورت کا نام رکھا ہے الاحزاب. اس کے بعد جو سورہ حدید آ رہی ہے, سورہ حدید ہے, یہ لوہے کے معنی میں ہے, لوہے کے معنی میں وہ سورت کس میں لوہے کا ذکر ہے. فرمایا وانزلنا الحدید, ہم نے آسمان سے لوہا اتارا ہے اور حکم اتار کر لوہے کو زمین میں پیدا کیا ہے. انزلنا الحدید فیہ بأس شدید, اس میں زبردست جنگ ہے, زبردست جنگ ہو. اس زبردست جنگ کو ہم نے اس لیے جہاد کو اس لیے نافذ کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان لے کہ میں ینصر اللہ و رسولہ بالغیب, کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کون کرتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کون کرتا ہے, اس لوہے کو اٹھا کے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کون کرتا ہے. سورہ حدید اس نام سے اللہ نے اتارا, سورہ محمد صلوات اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے, تفاسیر میں اس کا نام سورہ قتال ہے, لیکن عام مصاحف میں اس کا نام سورہ محمد ہے. یہ نام جو سورت کا ہے سورہ قتال, وہ سورت جو لڑنے کے تذکرے ہے اس میں, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد أو الفداء حتى تضع الحرب أوزارها. کہ جب کافروں سے ملاقات ہو جائے تو ان کی ضرب نہ ہوئے, اور رقاب رقبہ کو کہتے ہیں, اور ضربی مارنے کو کہتے ہیں, فضرب الرقاب فضربوا فوق العنق واضربوا منهم كل بنان. گلت میں اڑاؤ, اور یہ پیروں کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنا بنا کے جو آدمی پیروں سے تلوار سے مارتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک حوصلے سے مارا کرتا ہے. تو یہ اندازہ ہے عربی جنگ کے ایک نقشے کو اللہ نے اس میں سنو دیا ہے کہ جنگ کے نقشے کے اعتبار سے ایسے بہادر رہو اور ایسے حوصلے والے رہو کہ تمہارے اندازن مار نہ ہو, اندازن مار نہ ہو بلکہ ٹھیک ٹھیک ہے. فضربوا الرقاب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان, انگلیوں کے اور پیروں کی قمیض کر کے ایک سر قرآن تو یہ کہتا ہے. اور اس کے آگے ایک اور سورہ تو یہ جس کا سورہ سورہ صف, یہ آپ نے پڑھ لیا اگر تلاوت آپ کرتے رہتے, سورہ تو صف سورہ صف, یہ سورہ صف یہ جنگ کے میدان میں جو مسلمان کافروں کے مقابلے میں صف بناتے ہیں اسی صف کے نام پر ہے. وہ ان لوگوں کو تو سکتے ہیں یقاتلون فی سبیلہ, جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں صف صف در صف ہوگا. یہ سورہ صف یہ صرف اور صرف اس طرح جذبہ دلانے کے لیے اللہ تبارک نے نام ہی اس کا رکھا. اس کے بعد ایک اور سورت آتی ہے جس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کے دوڑنے کے متعلق فرمایا ہے, سورہ عادیات آپ نے پڑھ لیا ہوگا سورہ عادیات. لیکن اس سے پہلے ایک اور سورت کا ذکر کر لوں, سورۃ الفتح بھی آپ نے پڑھا ہوگا. سورہ فتح کی تلاوت آپ نے بار بار کی ہوگی. سورہ فتح یہ فتح کے متعلق نام ہی اس کا پتا ہے, نام ہی پتا ہے, یہ اسی جہاد کے میدان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے اسی کے نام کی پوری سورت اس کی ہے. اور انا فتحنا لك فتحا مبينا, پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو واضح فتح دیا. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام 6000 صحابہ کرام سے راضی ہو گیا, 6000 صحابہ کرام سے راضی ہو گیا. یقات جو یبایعونک تحت الشجرہ, جو آپ کے ہاتھ سے ہاتھ دے کر لڑنے کے لیے اور جہاد کے لیے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں بایعناہ علی القتال, بایعناہ علی الموت, موت کے بعد ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ یا رسول اللہ ہماری جان اللہ کے راستے میں حاضر ہے, اور بیعت کرتے ہیں کہ جان دیں گے. سورہ عادیات والعادیات ضبحا, ان گولوں کے قسم جو دوڑتے دوڑتے تھک جائیں اور پھر ہانف کر کے آگے بڑھے, ضبحا ہانف کر کے, والعادیات ضبحا والموریات اضحا, ان گولوں کے قسم جو میدان جہاد میں جا کر چاپے وہ لوہے کو اور چاپے اور کھروں کو وہ پتھروں کے ساتھ رگڑا کے اس سے جو آگ نکلتی ہے اس کی قسم. یہ آخر قرآن ہے. پلموریا میں ارحد پلمیرا میں صبح, اس گنگولوں کے قسم جو کافر کے علاقے میں اور کفار کے وقت کفار کے اوپر فجر کے وقت اور صبح کے وقت چڑھائی کر لے, جیسے فوجی کارروائی ہوتی ہے. پلمیرا کے یہ غارت کی ہے غارت گری, جسے اردو میں غارت گری. پلمیرا کے صبح فجر کے وقت اور صبح کے وقت پاسر نبی نفا, اور پھر گولوں کے اس حالت کی قسم جب یہ گمسان کی لڑائی میں پورے غبار میں ڈوب جائے اور آگے بڑھ جائے.
اور سب نبی جمع پھر ان کو ہوگے قسم یہ جماعت جماعت میں وہ کافروں کے جماعت اور گمسان کی لڑائی میں اندر بھیگ بھی گھس جائے وسطنا وسطنے آ جائے جمع ان کے اجتماع اور ان کے جمع میں اور ان کی جماعت میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نسل اتاری اور جو قرآن عظیم کے آخری سورتوں میں آپ پڑھتے ہیں جس کے ابتدا اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کا نام سورہ نسر ہے کہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا پھر آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر خود بخود آئیں گے. ادھر ایک نام کی اور نظام آئے گا اب اگر اسلام کے نظام کی گرفت مضبوط ہے تو دوسری طرف آئیں گے لوگ اسی طرف آئیں گے. آج امریکہ میں ایک آدمی کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف کیوں آئے یعنی غلام بننے کے لیے آئے غلام بننے کے لیے آئے جبکہ سارے کا سارا نظام دنیاوی نظام سارے کے سارے بدماشی کا نظام یہ ان کے ہاتھ میں ہے تو انسان تو مجبور ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اسی کی طرف چلتا. چنانچہ جب یہاں محمد ابن قاسم نے کارروائی کی اور یہاں سے ملتان تک گئے اور انہوں نے کارروائی کی یہ 12,000 لشکر عراق سے لائے تھے 12,000 لشکر عراق سے لائے تھے. باتیں اور طرف چلی گئی میں آسل باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. 12,000 لشکر لائے تھے اور جب یہ واپس جا رہے تھے اپنی کارروائی کو ناتمام چھوڑ کر اس وقت کے بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کی کارروائی کو ناتمام کرنے کے لیے بلایا اور اس بادشاہ نے اچھا نہیں کیا اللہ ان کو سزا دے گا. انہوں نے محمد ابن قاسم کو کارروائی سے روکا راجہ باہر کے آخری قلعے کے بعد سلیمان ابن عبد الملک نے اس کو بلایا اور بلا کر وہاں حاصل کرایا محمد ابن قاسم کو وہاں قتل کیا ورنہ محمد ابن قاسم کی والدہ کا یہ اعلان تھا اور اس کا اپنا اعلان تھا کہ میں دہلی تک جاؤں گا یہ ملتان سے ایسے ہوتے ہوئے لاہور پہ مجھے دہلی جانا ہے ان کا پروگرام یہ تھا لیکن یہاں سے اس کو واپس بلایا گیا اور بولا لیکن جب بلایا گیا تو ان کے پاس 90,000 فوج کی تاریخی حقائق 90,000 فوج کی اور لائے تھے وہاں سے 12,000 تو 12,000 کے بعد یہ 90,000 جو بنی ہے یہ فوج یہ لوگ کہاں سے آئے یہ وہی لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ کفر کا نظام ٹوٹ گیا اور کفر کی زنجیر کٹ گئی ہے تو آزادی سے انہوں نے اسلام کو دیکھا اور مسلمانوں کے چہروں کو دیکھا اس نے کہا یہ نظام تو بہت اچھا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہم پر چاروں طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوئے یہ تو فوج کے فوجنے سے آرانے ہو گئے. اسی طرح صحابہ کرام نے شام میں جو کارروائی کی میں اگر کہوں کہ 3,000 جرنیل مسلمان ہوئے تو میری یہ بات کم ہوگی 3,000 جرنیلوں سے زیادہ جرنیل مسلمان ہوئے اور جو عام افراد مسلمان ہوئے تو یہ سرزمین اسلام سارے کا سارا مسلمان ہوا وہ چھوٹے چھوٹے تھوڑے بول عیسائی رہ گئے باقی سارے اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن ہیرکل کے غریب جب مضبوط تھی تو کوئی نہیں آ سکتا تھا جب اس کی غریب ختم ہو گئی اور اسلام کی حقانیت کو دیکھا تو سارے کے سارے آ گئے. ہزاروں ہندو خدا کے قسم ہزاروں میں لاکھوں ہندو اسلام میں داخل ہو جائیں گے اگر یہ ہندوستان کے جو یہ کافرانہ اور یہ غریب کے ہیں یہ زنجیر جب ٹوٹ جائے یہ زنجیر ٹوٹ جائے اور پھر میدان صاف ہو جائے. اللہ نے تلوار چلانے اس لیے جاری کیا کہ یہ کفر کا نظام جب ٹوٹ جائے تو آزادی سے ایک آدمی اسلام کو دیکھ لے گا تو وہ بغیر خوف و خطر کے داخل ہو جائے گا. لیکن اتنا دل فکر جگر والا کوئی تو ہوتا نہیں کہ چاروں طرف سے اس کے اوپر پورے نظام ٹوٹ جائے ان کو دبا دے وہ پھر بھی کہیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یہ تو کوئی کوئی ہوگا یہ تو ہزار میں کوئی ایک ہوگا. چلتے چلتے اس سے پہلے میں ایک بات کر رہا ہوں میں ان حضرات کو جو نماز نہیں پڑھتے اور جو داڑھی منڈاتے ہیں اور جو دین پہ پابندی سے نہیں چلتے میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات جو نماز کے لیے آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں نا تاکہ ہمارے گناہ دھل جائے گناہگار کو کبھی نماز کے لیے آ جاتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ اس کی گناہ دھل جائے جمعے کی نماز میں آ جاتے ہیں یا اللہ گناہ دھل جائے روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ گناہ دھل جائے زکات دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ یا اللہ گناہ دھل جائے اور پھر اس لیے حج پہ جاتے ہیں کہ یا اللہ گناہ دھل جائے اور گناہ ختم ہو جائے معاف ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں یہ نظام اگر آپ اور عبادات میں دیکھتے ہیں تو یہ نظام اور یہ طریقہ اور یہ اصول آپ جہاد کے میدان میں کیوں بھول جاتے ہیں آپ کے گناہ کے معافی کا یہ نظام اگر نماز میں ہے تو اسے ہزار درجہ زیادہ جہاد میں ہے، ہزار درجہ زیادہ جہاد میں ہے. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیف محاق للذنوب، تلوار کسی مسلمان پہ جو چل گئی تو اس کے گناہ سارے کے سارے معاف. حدیث ہے میں کیا کروں، صاف حدیثوں کا ترجمہ سیدھا سادہ میں نے کیا، السیف محاق للذنوب، تلوار تمام گناہوں کو دھو لیتی ہے. اور اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، امام مالک نے فرمایا، احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ان کو غسل مت دو، نہ پاک ہے ہی نہیں، پاک ہو گیا، معصوم ہو گیا، معصوم کو کیا غسل دلاتے ہو. امام شافعی رحمہ اللہ تو اور آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا معصوم ہو گیا ہے اس سے نماز جنازے کی ضرورت نہیں، تم کون ہوتے ہو کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہو. یہ میں ان حضرات سے کہتا ہوں جو گناہگار ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ جہاد ہمارے لیے حرام ہے، ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے نماز جنازہ مت پڑھاؤ، نماز جنازہ نہیں ہے. اس لیے کہ نماز جنازے میں تو کسی آدمی کے استغفار کے لیے دعا ہوتی ہے، اور تم کون ہوتے ہو کہ اس معصوم کے لیے دعا مانگ رہے ہو، وہ تو پہلے سے پاک ہو گیا. امام شافعی رحمہ اللہ کا مسئلہ کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھاؤ، نماز جنازہ پڑھاؤ، دو فائدے اس میں، ایک فائدہ اس میں یہ ہو جائے گا کہ اس کے درجات کو اللہ اور بلند کر دیں گے، درجات تو بلند ہو سکتے ہیں اور درجات بلند ہو جائیں گے، ایک یہ. اور دوسرا فرمایا کہ تم اپنی شفاعت کی بھی تو سوچو، ایک شہید کے جنازے میں آ گئے، ایک شہید کے جنازے میں آ گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کے پاس آئے، صحابہ میں سے ایک بیمار جوان بیمار تھا، آپ اس کے سرانے بیٹھ گئے اور یوں دعا کی، اللہم اشف عبدک ینتع لک عدوا او یمشی لک الى جنازہ، اے اللہ اس بندے کو صحت عطا فرما، اے اللہ اس بندے کو صحت عطا فرما، یہ تیرے دشمنوں کو مارے گا، یہ تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑے گا اور ایک بار اپنا سزا دے گا، اور اگر لڑ نہیں سکا اور آگے نہیں جا سکا تو کم از کم کسی شہید کے جنازے میں شریک ہو جائے گا. اس لیے اے میرے ان ساتھیوں جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، گناہ کے بھولنے کے لیے اور گناہ کے معاف کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ اور سب سے بہترین میدان وہ جہاد ہے. باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ جو داڑھی منڈاتا ہے وہ جہاد کر نہیں سکتا، تو میں کہتا ہوں داڑھی والا ہو کر میں کہتا ہوں کہ ہم سے یہ داڑھی منڈے زیادہ جہاد لڑتے ہیں. بھائی تو لڑنے کا مسئلہ ہے، لڑنے جھگڑنے کا مسئلہ ہے، یہ تین تین دفعہ دکانوں میں اور دفتروں میں روزانہ لڑ پڑتے ہیں تو ان کو پریکٹس ہم سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ پریکٹس ہے لڑنے جھگڑنے میں، یہ ہم سے تیز ہے، ان کو آپ حج بنا رہا اور ان کو اتنا معصوم قرار دیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکے، یہ گناہ گار ہے، آگے نہیں جا سکتا. ہم نے دیکھا اپنی ان آنکھوں سے، اور یہاں گلیوں بازاروں میں جب دیکھتے ہیں کہ جب کسی دینی مسئلے کے لیے نکل آتے ہیں، اب یہ واقعہ ہوا، مندروں کا واقعہ ہوا، دوسرا واقعہ ہوا، وہ اصل میں آپ ہی لوگوں کی تھی جو داڑھی منڈے تھے اور دوسرے تھے اور جا کر کے چڑھائی کر لی. یہ تو بھائی بازو کی بات ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اے وہ حضرات جو داڑھی منڈاتے ہیں اور جو گناہ میں آلودہ ہیں، اس میدان میں نکل آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضور نے فرمایا صلوات اللہ علیہ وسلم کہ شہید کا خون کا قطرہ جب نیچے گرتا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور جو قرون شہید کل ذنب الا الدین، پہلے آپ نے فرمایا یوں قرون شہید کل ذنب، شہید کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بس جتنے بھی گناہ ہیں چاہے حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو، بڑے بڑے گناہ ہو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو، تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اس پر وہ صحابی آگے گیا، خوش ہوا، حضور نے ان کو پھر بلایا اور فرمایا کہ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ دوسرے کا قرضہ معاف نہیں ہوگا، اور مجھے ابھی ابھی گریے نہیں ملے، آ کر کے بتا دیا